ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چن کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلى علی صلاۃ كتب اللہ له قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قراۃ لکھ دیتا ہے، اور ایک قراۃ یہ احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، قرآنی صورتوں کا تعارف، یہ سلسلہ بالترتیب جاری ہے اور 28ویں پارے کی سورۃ الصف تک یہ سلسلہ پہنچا ہے۔ آج ہم 28ویں پارے میں سورہ صف، اس پر آج انشاءاللہ یہ درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ صف یہ 109 نمبر اس کا ہے، اور ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 61 ہے۔ اس کے دو رکوع ہیں اور 14 آیات مبارکہ اس سورت میں ہیں۔ سورہ صف یہ مکی سورت ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر کئی مفسرین ان کے نزدیک یہ مدنیہ سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام صف اس لیے کہ صف کا معنی وہ ہے سیدھی قطار، لائن۔ مسجد میں بھی آپ اعلان سنتے ہیں، صفیں سیدھی کر لیجئے، تو یہ قطار، لائن، صف سیدھی کرنے کا حکم۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے باقاعدہ ترغیب ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بھی ایک کلمہ صفا کا باقاعدہ ہے، جس کی وجہ سے، جس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ صف ہے۔ اور ان میں اللہ پاک نے ان مجاہدین کی تعریف فرمائی ہے کہ جو دشمنوں کے سامنے صف بنا کر یعنی ڈٹ جاتے ہیں، تو ان مجاہدین کے اللہ پاک نے تعریف فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر مذاکرہ کیا، آپس میں یعنی بات چیت کی، کہ کون حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ پوچھے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم اسی جگہ موجود تھے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، تو اتنے میں ایک شخص نبی پاک علیہ السلام نے ہماری طرف بھیجا اور اس نے ہمیں جمع کر کے ہمارے سامنے پوری سورہ صف کی تلاوت کر دی، یعنی اس سورہ مبارکہ کی پوری تلاوت کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے ابتدا میں تو اپنی تسبیح یعنی رب کی تسبیحات کے حوالے سے وہ بیان فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں ان مجاہدین کی تعریف کی گئی جو دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں اور اعلائے کلمۃ الحق کے لیے گویا کہ وہ اپنی جان کی بھی قربانی وہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اسی سورہ مبارکہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم آپ کو جو اذیت پہنچاتی تھی، اس کے حوالے سے حضرت موسیٰ نے انہیں کیا جواب دیا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور یہ بات تمہیں بتا چکا ہوں، پھر بھی تمہاری طرف سے مجھے اذیتیں پہنچ رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو خوشخبری دی، بشارت دی، اس کا بھی ذکر اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ اور بھی ذکر کیا ہے، اور بہترین تجارت اللہ کے نزدیک یعنی نفع مند عمل کون سا ہے، ان اعمال کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اول تاخر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ کئی آیات مبارکہ جن کا درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، سورہ صف کی پہلی آیت مبارکہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، یعنی ہر شے اللہ پاک کی اس تسبیح کو، پاکی کو وہ بیان کرتی، جس تسبیح کے وہ اور جس شانوں کے وہ لائق ہے اللہ پاک، یعنی وہ اپنے انداز سے ہر شے، اس کی اپنی ایک تسبیح ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب چند صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے جب ذکر کیا کہ کون سا عمل افضل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک یہ بھی، اس کے ساتھ اگلی آیت مبارکہ جس میں بھی ایمان والوں کے لیے بہت درس اور پیغام ہے، فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والوں، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، یعنی وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ اب اس آیت کے مختلف شان نزول وہ بیان کیے گئے اور پس منظر بھی اس کا بیان کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت وہ بالخصوص منافقین کے لیے ہے۔ منافقین طرح طرح کی وہ باتیں کہ جو کرنا نہیں ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا قول اور فعل کا تضاد، قول و فعل کا تضاد، یہ بری چیز ہے۔ کسی کے اندر بھی قول و فعل کا تضاد ہونا اس کی بات اثر نہیں کرتی، یعنی جس کی بات خود اس کے دل میں نہیں اتر رہی، بولنے والا دل تو قریب ہے نا، اپنے دل میں نہیں اتار پا رہا تو وہ دوسروں کے دل میں کیسے اتارے گا۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اس کے اندر وہ ساری صورتیں آ جائیں گی، جو عبادت نہیں کرتے وہ اپنے نام کر لینا، مثلا تہجد نہیں پڑھ رہا، یا کچھ اور ایسے صدقات خیرات، کچھ اور ایسا عمل نہیں کرتا لیکن کسی نے اس کے بارے میں مشہور کر دیا یا بول دیا کہ یہ تو تہجد گزار ہے، یہ تو یہ صدقہ کرنے والا ہے، یہ سخی ہے، یہ فلاں ہے۔ اب وہ ایسا نہیں ہے تو یہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے، وہ کام جو میں کرتا ہی نہیں ہوں اس پہ میری تعریف بھی ہو رہی ہے، تو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ اس کو واضح منع کر دینا چاہیے کہ یہ کام یہ میں نہیں کرتا، یہ کام میں نہیں کرتا، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ توفیق ایسی عطا فرما دے۔ تو وہ اعمال جو نہیں کیے گئے یا نہیں کرتے اس پر اپنی تعریف چاہنا، یہ بھی قول و فعل کا تضاد ہے۔ ایسی واز نصیحت کی نشستیں تبلیغ کہ جس میں خود عمل نہیں کرنا اور لوگوں کو اس چیز کا کہنا، جس کی بھی بڑی مذمتیں بیان کی گئی روایات میں، لوگوں کو نیکی کی بات بتانا اور خود برائی میں پڑے رہنا، خود برائی میں پڑے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو جہنمی اس کے ارد گرد وہ جمع ہو کر اسے کہیں گے، اے فلاں کیا بات ہے، تم تو ہمیں نیکی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے۔ وہ کہے گا، میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا، اور میں تم کو برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں روکتا تھا، خود نہیں روکتا تھا۔ اس کی آلریڈی یہ مذمتیں بیان کی گئی، اور اسی آیت کے تحت یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اور بھی کچھ محمل اس آیت کے بیان کیے گئے، کسی سے وعدہ کر لینا اور اسی وقت نیت ہے اسے پورا نہیں کرنا، تو ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو کرنا نہیں ہے، ارادہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، تو یہ تو وعدہ خلافی کا گناہ ابھی سے اس کو ملے گا کہ وعدہ کرتے وقت ہی نیت حاضر ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو اس طرح کی اور کئی مثالیں ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس قول و فعل کے تضاد والے اس عمل سے بھی محفوظ رکھے، جس میں یہ بات آ جاتی ہے، گھر کے والد میں، سربراہ میں اگر ہو، ایک عمل کی کوتاہی ہے، وہی عمل وہ بچے کو کہہ دے، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہ ہر ایک کے لیے، چاہے وہ استاد ہو، وہ پیر ہو، کسی منصب پر ہو، وہ کوئی ٹیچر ہو، پرنسپل ہو، کچھ بھی ہو، تو ایسے اعمال قول و فعل کا جب تضاد ہوگا تو ہماری باتیں آگے اثر نہیں کریں گی۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چار نمبر آیت مبارکہ ہے جس کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ صف ہے۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے ان مجاہدین کی تعریف فرمائی کہ وہ ایسے جم کر کھڑے ہیں، مقابلہ دشمنوں کا ڈٹ کر کر رہے ہیں، آپس میں ایسے مل کر کے گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے کہ کوئی دشمن ان کو کراس نہ کر سکے، ان کی طرف نہ بڑھ سکے۔ ایسا اپنا بہادرانہ انداز، مجاہدانہ انداز یہ اپنانا۔ ظاہر اس دور میں جہاد کی صورتوں میں سے یہ صورت بھی جسے قرآن نے یہ بیان کیا، اور معنی کے اعتبار سے جائیں تو ہر دور میں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ یہ جو طاقت تیار رکھنے کے بارے میں قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے، تو یہ ہر دور کے تقاضے کے بارے میں، یہ ایک ایسی شاندار آیت مبارکہ ہے کہ جو ہر دور ہر موقع کے لیے کہ مسلمان وہ اعلائے کلمۃ الحق کے لیے وہ دشمنوں کے سامنے کیسے مقابلے میں ہوں گے، اللہ پاک نے اسے بیان فرما دیا ہے۔ تو جو جو بھی نت نئے تقاضے ہوں گے ان میں جو بھی نظم و ضبط کے اعتبار سے اعلیٰ تقاضا، اپنی حفاظت کے اعتبار سے، شر سے بچنے کے اعتبار سے، اور جس کے ذریعے سے فتح نصیب ہوگی، تو وہ انداز اختیار کرنا، وہ سب انہی چیزوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ صف ہے، یہاں پہ نا صفاً کأنہم بنیان مرصوص، کہ وہ ایسی صفیں باندھ کر کھڑے ہیں کہ گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت عطا فرمائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ، جسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہو، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے، پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بتایا، بنی اسرائیل کو یہ بتا دیا، اور یہ بھی روایت میں جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے انہیں بتا دیا کہ تمہارے بعد کون سی وہ امت ہوگی، کون سے نبی آئیں گے، تو یہ واضح اعلان فرما دیا۔ اس لیے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی تو وہ دعا ہوں جو انہوں نے مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اللہ ان میں ایسا رسول بھیج، یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو پھر دعا مانگی، اے اللہ ان میں رسول بھیج جو لوگوں کو کتاب سکھائیں، ان کا تزکیہ کریں، ایسے رسول ان میں بھیج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ یہ بشارت یہی جو قرآن میں بیان فرما دیا، یعنی ہر چیز وہ بیان کر گئے کہ مجھ سے پہلے موسیٰ اور ان کی توریت کی میں تصدیق کر رہا ہوں، اور میرے بعد وہ نبی تشریف لا رہے ہیں جن کی میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور اس بشارت کا کثیر احادیث میں تذکرہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے ملک میں چلے جانے کا حکم ارشاد فرمایا تو ہم اس کے پاس گئے، تو ہم نے جا کر جب ان سے بات چیت کی تو نجاشی بادشاہ نے کیا کہا، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اور پھر کتنی محبت والی بات کی نجاشی بادشاہ نے کہ میرے پاس یہ امور سلطنت ہیں، اگر یہ میری پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کے پاس حاضر ہوتا، ان کے جوتے اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، یا روح اللہ، کیا ہمارے بعد کوئی اور امت ہوگی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور فرمایا وہ لوگ حکمت والے، علم والے، نیکوکار اور متقی ہوں گے، اور فرمایا اور فقہ میں انبیاء کرام کے نائب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی رہنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ ایک اور روایت کا بھی خلاصہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ جو بندہ میرے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا میں اس کے تھوڑے عملوں سے راضی ہو جاؤں۔ یہ صفات اس امت کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ بشارت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور آپ کا نام احمد کہہ کر یہ بشارت دی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کا تذکرہ کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کے بارے میں بتا دیا۔ ہم پڑھتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ جو نازل کیا گیا آپ پر اور جو آپ سے پہلے، اگر آپ کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا تو پھر ایمان کی تو یہ تمام شرائط ہی ہیں نا، جو کچھ پہلے نازل ہوا جو بعد میں، سب پر ایمان ہو۔ ہم مسلمان ہیں، حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، لیکن ایمان تو سارے نبیوں پر ہیں جو اللہ کی طرف سے نبی بن کر دنیا میں آگے، جو کچھ منزل من اللہ ہے سب پر ایمان ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بیان فرما دیا، یعنی میرے بعد جو آئیں گے وہ احمد مصطفیٰ ہوں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے آخری نبی، آپ کے بعد پھر نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہے۔ اس لیے بار بار فرمایا لا نبی یا بعدی، لا نبی یا بعدی، لا نبی یا بعدی۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر بھی دلیل ہے۔ جی ہاں، میلاد یہی تو کہتے ہیں ہم، آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا، حضور کی ولادت، حضور کی آمد، آپ کے تذکرے، آپ کے اوصاف۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی تو اوصاف بیان کیے۔ تو ہم بھی جب بیٹھتے ہیں، میلاد، میلاد ہے کیا؟ میلاد یہی ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی میلاد ہے۔ اور یہ میلاد الحمدللہ سارا سال ہی میلاد مناتے ہیں، یعنی ذکر مصطفیٰ کی محافلیں سارا سال سجتی ہیں، سارا سال مناتے ہیں، ربیع الاول میں بطور خاص مناتے ہیں، اور سارا سال بالعموم حضور اسلام کا ذکر الحمدللہ اہل سنت یہ کرتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں مزید آیات کی طرف۔ اگلی آیت مبارکہ میں بھی جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ کافر پسند نہ کریں اگرچہ، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا۔ یعنی وہ قرآن کو معاذ اللہ جادو کہہ کر یا کچھ اور کہہ کر وہ ارادہ کرتے کہ یہ ختم ہو جائے، اللہ اس اسلام کے نور کو، دین کے نور کو، یہ اللہ کامل فرما دے گا۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ کامل فرما، اگرچہ ان کو وہ برا لگ رہا ہو، یہ پسند نہ کر رہے ہو، کیونکہ ساری نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب بیان کر دیں، اس کے باوجود بھی جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، قرآن لے کر آ گئے، تو انہوں نے سب نے کیا کہا؟ جادو ہے، سحر ہے، جھوٹ ہے، کہانیاں ہیں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، طرح طرح کی باتیں وہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا، یعنی ہر صورت میں دین غالب فرمائے گا، ہر صورت میں دین کو وہ غالب فرما دے گا۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ کون سی تجارت ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وہ تجارت کون سی ہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اللہ کے راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ انعام کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ انعام یہ اللہ دے گا کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء تفسیر نے بھی یہاں بیان فرمایا ہے کہ یہاں جو بات بیان فرمائی گئی وہ ایمان اور ایمان کے بعد جہاد کا حکم دیا گیا، تو فرمایا یہ ایمان کے بعد جو افضل ترین عمل ہے وہ نماز ہے۔ یہاں جو بیان فرمایا چونکہ اس وقت اسی کی سخت ضرورت تھی تو اس لیے اس کو بیان فرما دیا، یعنی ایمان کے بعد جہاد کا تذکرہ فرما دیا۔ اور اگر ہم کئی روایات میں جاتے ہیں افضل ترین اعمال کے حوالے سے، ایمان کے بعد نماز کا فرمایا، اور کہیں ضرورت ہوتی یا اس وقت کوئی درپیش ایسی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں میں افضل پھر کسی اور عمل کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہاں یہ خلاصہ بیان کر دیا، ایمان والو تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہیں عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا، اور وہ ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد، الائے کلمۃ الحق، اپنے مال سے اپنی جان سے اس دین کی ایسی خدمت کر لینا۔ انعام کیا دے گا اللہ؟ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں ان باغوں میں ان جنتوں میں داخل فرما دے جو ہمیشہ کے لیے۔ تجارت میں عام طور پہ آدمی کو نفع ملتا ہے، تو یہاں کون سا نفع ہے؟ یہاں بھی یہ نفع ہے کہ دنیا کے اندر یہ کامیابی تمہیں ایسی مل جائے گی کہ اللہ کی رضا مل جائے گی، جنت میں مل جائے گی، دوزخ سے نجات مل جائے گی، اور یہ سب سے بڑی کامیابیاں تمہیں اللہ عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ کہ کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میرے مددگار ہیں؟ من انصاری اللہ، یعنی اللہ کے لیے کون ایسے میرے مددگار بنتے ہیں، کون ہیں؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو اللہ فرماتا ہے تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ غالب ہو گئے، وہ غالب ہو گئے۔ یاد رکھیں ناظرین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو بلایا اور پھر آپ آسمانوں پر اٹھائے گئے، تو یہ قومیں تین طرح کے گروہ اور فرقوں میں بدل گئیں۔ کسی نے کہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں پر چلا گیا، معاذ اللہ، یہ بھی کفر میں پڑے۔ کسی نے کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا، یہ بھی کفر۔ تیسرے ایمان والے جنہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ ایمان والے۔ تو ان کی آپس میں ہمیشہ یہ جنگ چلتی رہی، اور پھر اللہ پاک نے ان ایمان والوں کو ان پر فتح عطا فرمائی اور ان پر انہیں غلبہ عطا فرمائی۔ ورنہ کئی ادوار ایسے بھی گزرے بیچ میں کہ جو وہ کفار ان پر غالب رہے۔ اور یہ بھی بیان کیا جب نبی پاک علیہ السلام کا ظہور ہو گیا تو پھر ایمان والوں کو، یعنی یہ جو عقیدہ رکھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کو پھر غلبہ عطا فرما دیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک دوسرے سے مدد مانگنا، دین کے کاموں میں بھی ایک دوسرے سے مدد مانگنا، یہ اللہ پاک نے انہیں قرآن میں بیان کیا اور اللہ کے نبیوں کا یہ طریقہ کار۔ اور یہ مدد ایسے جیسے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اس لیے من انصاری اللہ، اور انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، تو یہ کیا اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ یہ ہمیں بھی یہی انداز اختیار کرنے چاہیے اور دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے معاون بن جائے، گناہ میں مدد نہ کریں۔ وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کام میں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن گناہ سرکشی کے کام میں یہ تعاون نہ کرو، گناہ کے کاموں میں کسی کے معاون نہ بن جاؤ، نیکی والے کاموں میں معاون بن جائیں، اللہ اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، سورہ صف کا کچھ ذکر ہوا اور کچھ پس منظر، کچھ آیات کا تذکرہ ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا یہ نور اور فہم عطا فرمائے، اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم۔
آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو۔